أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض وكما قال الله تبارك وتعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار رب العالمين کا ارشاد ہے کہ آسمانوں پر اور زمین پر حکومت اللہ ہی کی ہے. قیامت کے دن متعلق فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ سوال ہوگا لمن الملک اليوم کہ آج حکومت کس کی ہے, تو جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار, آج ایک اللہ واحد کی جو بہت بڑا غالب ہے اس کی حکومت ہے. جب سے کائنات بنی اس وقت سے اور اس سے بھی پہلے اول سے لے کر اوت تک, اوت سے لے کر ابوالآباد تک ہمیشہ ہمیشہ حکومت اللہ کی رہی ہے اور اللہ ہی کی ہے, اللہ ہی کی حکومت رہے گی. جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے, جہنمیوں کو جہنم داخل کر دیا جائے گا, حکومت پھر بھی اللہ کی ہو. جنت اور جہنم کا یہ سلسلہ اللہ رب العزت کے اعلان اور فرمان کے مطابق یہ ابد الآباد چلے گا. مومن جنتیوں کو جو جنت میں داخل کیا جائے گا یہ کچھ عرصے کے لیے نہیں کہ 100 سال کے بعد 200 سال کے بعد ان کو نکال دیا جائے, بلکہ فرمایا خالدین فیہا ابدا, یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. اور جن مشرکین کافرین اللہ کے والیوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا وہ بھی چند سالوں اور چند صدیوں کے لیے نہیں, وہ بھی ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو یہ جہنم میں رہیں گے اور وہ جنت میں رہیں گے, تب بھی حکومت اللہ کی. اللہ رب العزت کی حکومت کی کوئی انتہا نہیں, تو کوئی گھڑی ایسی آ جائے جہاں جا کر اللہ کی حکومت ختم ہو جائے, اللہ رب العزت کی بادشاہت ختم ہو جائے, ایسی کوئی گھڑی کوئی سال کوئی گھنٹہ اور کوئی سیکنڈ نہیں ہے. تو اس لیے اگر سے وقت تک اوس سے اوس الباد کا ہمیشہ ہمیشہ حکومت اللہ کی رہے. کوئی یہ کہے کہ یہ تو خلا کی حکومت خلا کی حکومت خلا کی حکومت, اس وجہ سے مجازی حکومت عارضی حکومت دنیا کی زمین پر حکومت, وہ بھی اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ رب العالمین تؤتی الملک من تشاء وتنزل الملک ممن تشاء, جس کو چاہتا ہے یہ عارضی اور چند مہینے یا سالوں کی حکومت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے. سرزمین پر انسانوں پر کچھ نظام چلانے کے لیے نظم و نسق کے لیے ان کی حکومت ہوتی ہے. یہ وہ حکومت نہیں ہوتی جو اللہ کی حکومت ہوتی ہے. تو ثابت ہو گیا کہ حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی. پھر بڑے لطف کی بات, حکومت اللہ کی سات آسمانوں پر, ورنہ کوئی بتا دے کہ نہیں آسمانوں پر اللہ کی حکومت نہیں, کسی دوسری ہستی کی ہے. کوئی ایسی ہستی جس کی اللہ کے سوا اس کی آسمانوں پر حکومت ہو؟ کوئی ایسا ہے جس کی سورج پر حکومت ہو؟ کوئی بتا دو جس کی آسمان کے چاند پر حکومت ہو, یا کسی ستارے پر حکومت ہو, کسی سیارے پر حکومت ہو, کسی کہکشاں پر حکومت ہو, آسمان اور زمین کی کسی مخلوق پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی حکومت ہو, جدھر بھی نگاہ اٹھاؤ گے, جدھر بھی عقل دوڑاؤ گے, تمہیں حکومت اللہ کی نظر ہے. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ اللہ کے جو پیارے ہیں, جو ولی ہے, وہ اللہ کے دوست ہیں. ان کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. خوف اس بات کا نہیں ہوگا کہ ہم نے اللہ کی بغاوت کی ہوتی تو ہمیں جہنم میں ڈالا جاتا اور سزا دی جاتی. ہم نے اللہ کی تابع داری کی ہے, مالک کی حکم کی اطاعت کی ہے, اپنے اپنے جو کسی قوم پر اللہ کا رسول بھیجا گیا اس کی اطاعت کی ہے, لہذا ہمیں اللہ رب العزت کے کسی عذاب سے کوئی خوف نہیں ہے, اور پچھلی گزری ہوئی زندگی کا ہمیں کوئی غم نہیں ہے. غم اس بات کا ہوتا ہے کہ افسوس یار مجھے پیچھے موقع بھی دیا گیا لیکن میں کچھ کر نہ سکا, ورنہ میں کچھ کر لیتا, آج مجھے یہ سزا نہ ملتی. تو یہ ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیا ہوگا, یہ تو ضرور ہے. لیکن یہ کہیں نہیں کہ دنیا میں یا برزخ میں یا قیامت کے دن یا ما بعد القیامت یا جنت میں ولیوں کی حکومت ہوگی, یہ کہیں نہیں, اور کوئی بھی اس کو ثابت نہیں کرتا. بلکہ اللہ کے پیارے ولی دنیا میں بھی اللہ کے سوالی تھے, اللہ کے ذات کے لیے ذات سے مانتے تھے, اللہ کے سامنے جھک جھک جاتے تھے, اللہ کے سامنے روتے تھے, آنسو بہاتے تھے, اور اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے. اس لیے کہ اگر اللہ رب العزت سے ناراض ہو گیا تو ہماری دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد. جنت میں داخل ہونے کے لیے بھی اللہ کے محتاج, داخل ہونے کے بعد بھی اللہ کے محتاج, اللہ کے سوالی. نہ دنیا میں ان کے پاس کوئی ایسے اختیارات تھے, نہ موت کے بعد برزخ میں ان کے پاس کوئی اختیارات تھے, نہ قیامت کے دن جنت کے اندر داخل ہونے کے بعد کوئی اختیارات تھے. دنیا میں بھی ان پر حکومت اللہ کی تھی, اور موت کے وقت بھی حکومت اللہ کی تھی، برزخ میں بھی حکومت اللہ کی تھی، اور جنت کے اندر داخل ہونے کے بعد بھی حکومت اللہ کی. اگر کوئی نہ مانے تو اس کو ایک ولی کے حالات مجبور کر دے کہ اس کو ماننا پڑے گا کہ اس ولی کی حکومت نہیں ہے، اس پر اللہ کی حکومت ہے. مثال کے طور پر ولی بیمار ہو جاتا ہے، پتا ہے کوئی کہ اس کو کس نے بیمار کیا، یا خود بیمار ہو گیا ہے، سب کہیں گے اس کو اللہ نے بیمار کیا. تو اللہ کی حکومت ہے تو اللہ نے اس کو بیمار کیا، اور یہ اللہ کے اس حکم کے سامنے بے بس ہے. ابھی اس کا بس چلتا تو کبھی بھی بیمار نہ ہوتا، بیماری کو ہر دیتا کہ میرے قریب تک نہ آنا، آ گئی تو ہر دیتا اور بیماری قابو کی طرح اٹھ جاتی. لیکن نہیں، جب سے اللہ نے بیمار کیا یہ بیمار ہے، جب تک اللہ بیمار رکھے گا یہ بیمار رہے گا، جب اللہ شفا دے گا تو سب اس کو شفا ملے گی. تو یہ اللہ کا محتاج ہے. ابھی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولیوں کا سرتاج ہے، بےہوشی سے گرا پڑا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو دورہ پڑ گیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق کر وہاں سے گزرتے ہیں، اور وہاں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں لوگوں ہٹ جاؤ، پانی کے چھینٹے مارتے ہیں، وہ ہوش میں آتا ہے، کندھے سے لگاتا ہے، نبی کے صاحب کی خدمت میں پہنچاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ولیوں کا سرتاج، یہ بہت بڑا محدث جس کو ہزاروں کی تعداد حدیث یاد ہے، یہ اصحابی ہے، اصحابی، لیکن رب العالمین نے اس پر غربت پاری کر دی ہے، فاقوں پر فاقے ہیں، وجود کے لحاظ سے اتنا کمزور ہو گیا، نڈال ہو گیا کہ آج بھوک کی کمزوری کی وجہ سے گر گیا. ابھی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گر جانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا توحفہ ہے، یہ اللہ کا فقیر ہے، وہ چاہتا ہے تو کس پہ اس میں روٹی پہنچ جاتی ہے، وہ غذا پہنچا دیتا ہے، وہ نہیں چاہتا تو کائنات بڑی کائنات میں اس کے پیٹ کے لیے ایک چنے کا دانا بھی نہیں آتا. تو حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی. اگر حکومت ہوتی کسی کی، کوئی بھی موت کو پسند نہیں کرتا، ان پر موت نہ آتی. اگر حکومت ہوتی کسی کی تو اس کو رب العالمین کی عدالت کے سامنے پیش ہونے کی ضرورت نہ ہوتی، اور وہ کبھی پیش نہ ہوتا. اگر حکومت ہوتی کسی کی، اس کو زندگی کا اللہ کے سامنے حساب نہ دینا پڑتا. وہ تو حساب کے دینے کے لیے اللہ کے سامنے پہنچ گیا، اور ایک ایک رائی اور ایک ایک بائی کا حساب لیا جا رہا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تمہارے سے قیامت کے دن ایک ایک رائی اور ایک ایک بائی اور ایک ایک نعمت کے متعلق پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے کالی گھٹا آئی بادل آ گئے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے موسم بڑا سہانا ہے سارے لوگ خوش ہیں مرد بھی عورتیں بھی بچے بھی بچیاں بھی لیکن کیا سمجھا ہے یہ نعمت نہیں ہے یہ اللہ کی نعمت ہے اور کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے میری اتنی بڑی نعمت استعمال کی کیا اس کا کوئی شکریہ بھی ادا کیا ہوا ہو گئی سانس گھٹ رہا ہے چیز ہے انسان کی اوہ ہوئی 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 مالک نے ٹھنڈی ہوا چلا دی تو سارے خوش ہو گئے واہ واہ مزہ آ گیا تو یہ اللہ کی نعمت نہیں یہ کس نے دی ہے جب گھٹن تھی سانس تنگ آ رہا تھا تو ولی کا سانس بھی تنگ ہو رہا تھا نیک کا بھی سانس تنگ ہو رہا تھا افادی کا سانس بھی تنگ ہو رہا تھا اللہ کے رسول کا سانس بھی تنگ ہو رہا تھا جب ٹھنڈی ہوا چلی سب کے سانس ٹھیک ہو گئے حکومت کس کی ہے دنیا دعائیں مانگتی ہے دیگے پکاتی ہے نمازیں پڑھتی ہے چیختی ہے الہی بارش برسا دے بارش برسا دے بارش برسا دے تم خود برسا دو تم تو ولی ہو برسا دو تم افوابی ہو برسا دو تمہارے اندر اللہ کا رسول علیہ السلام والسلام ہے یہ برسا دے برساتا ہے تو چپ کا تو دے گی کیوں کرتے ہو سلام استسقاء کیوں مانگتے ہو اس سے یہ تمہارا مانگنا ہو اس کا بارش نہ برسانا یہ ثبوت اس بات کا کہ ساری کائنات کا انسان اس کا محتاج ہے اس کا سوالی ہے اور اس کے تقویتی نظام کے سامنے یہ بے بس ہے جہاں سے صحابہ آئے کون آئے ملنگ نہیں آئے الف ننگے نہیں آئے اب صحابہ آئے جن کی تعریف اللہ خود قرآن میں کرے کیا کہتے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرو اللہ بارش برسا ہمارے تو جانوروں کے لیے بھی پینے کا پانی نہیں گاہ بھی خود کروٹ سے جا رہے ہیں آج آج میں آج کیا ہوں گے تو مجھے بتاؤ جو بابا نبی کریم تو ان کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے کیا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ سے دعا نہیں مانگی ہوگی مانگی ہوگی نہیں مانگی تب بھی نہیں برسائی مانگی تب بھی بارش نہیں برسائی تو معلوم ہو گیا کہ حکومت میرے اللہ کی ہے اصحابہ کرام جو ہے اس امت کے اتنی بڑی شان والے ہیں کہ کائنات کی کوئی اس کے بعد ہستی اس کے شان کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتی پھر ان صحابہ میں بدری صحابی بھی ہیں جو جنگ بدر میں 313 شامل ہوئے تھے ان کی شان ہی کوئی نرالی ہے حدیث میں آتا ہے نبی کریم فرماتے ہیں دعا میرے اللہ اور وہ خوش قسمت لوگوں تمہاری خوش بختی کو سلام. جنگ بدر میں شامل ہوئے مالک نے ان کو یہ انعام دیا تم اگر کسی نوکر کو کہو بھائی تیری مرضی تو جو چاہے کر میں تمہاری پر راضی ہوں اور کل وہ قتل کرنے لگ جائے ڈاکے ڈالنے لگ جائے تو تم پریشان نہیں ہو جاؤ گے؟ کہو گے یار میں نے یہ کہا تو ڈاکے ڈال قتل کر. لیکن مالک اور ملک ان کو اختیار دے رہا کیونکہ اللہ کو پتا ہے یہ لوگ گناہ نہیں کر یہ نہ پتا نہیں دیکھ بدری آسوادیوں کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے جن کو اتنا بڑا انعام دیا گیا وہ بھی اللہ کے محتاج ہے ان پر بھی حکومت اللہ کی. حاطب ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ ایک اصحابی ہے مہاجر ہے مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچا ہوا ہے اس کے بچے ابھی ہجرت نہیں کر سکے مکے میں. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پہ مکے پر لشکر کشی اور چڑھائی اور جنگ کی تیاری فرما رہے ہیں. ایک وسوسہ پیدا ہوا کہ کہیں میرے بچوں کو قریشی مار نہ دیں جب ہم وہاں حملہ کریں. وہ کہیں گے جو ان کے بچے بیویاں ادھر ہیں ان کو تو پہلے مارو باقی جو کسی کے بچے پیچھے رہ گئے ان کے تو وہاں رشتے دار ہیں میرا کوئی رشتے دار نہیں. اس رشتے کے ساتھ اس نے ایک خط لکھا جس کے اندر اس نے کوئی واضح بات نہیں لکھی محض کچھ اشارہ کیا اور ایک قریشی کو لکھا اور ایک خاتون قافلے کے ساتھ آئی تھی وہ واپس جا رہی ہے مکے اس کو دے دیا. عورتیں اپنے بال اکٹھے کر کے بعض اوقات سر پہ باندھ لیتی ہیں اس نے ان بالوں کے اندر اس خط کو رکھ دیا. ادھر بھائی آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ فلاں صحابی نے خط لکھ دیا فلاں عورت فلاں جگہ پہنچ چکی ہے وہ لے جا رہی ہے آپ کچھ دوسرے صحابہ کو بھیجیں جو جا کر وہاں سے لے آئے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یا تین صحابہ کو گھوڑوں پر سوار کر کے بھیجا وہ وہاں پہنچ گیا. مائی صحابہ خاتون صحابہ سے کہا فلاں ہماری دوست آپ کے پاس خط اور فلاں قریشی کو تو نے لینا وہ خط جلدی کر واپس کر دے. اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں. انہوں نے کہا بادشاہ سورج ادھر کی بجائے ادھر سے شروع ہو سکتا ہے لیکن یہ بات کہ تیرے پاس خط ہے یہ جھوٹے نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بات تیرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس لیے تیرے پاس یقین خطے آئندہ نہ کہہ کے میرے پاس خط نہیں. اب سیدھی سی بات ہے کہ خط ہمیں دے دے. اس نے خط نکال کے دے دیا واپس لے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط پہنچ گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عاطب نے ابی بلتا کو بلایا آتے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میری بات سن لینا پھر جس سزا کا میں مستحق ہوں آپ مجھے سزا دوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت جوشیلا سوامی تھا جو اس میں آگے کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا کرتے ہو میں کہوں ظلم کروں. عمر خبردار, یہ بدریت کا تو کیا کہہ رہا ہے؟ جو بول رہا ہے اس کے اوپر ذرا غور بھی کر, اور یہ بھی دیکھ کے کس ازابی کے متعلق تو کہہ رہا ہے. اس حاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کہ جناب صرف اس بیسس کے بنا پر میں نے قریشی کو خط لکھا ہے, اور وہ بھی اشارہ کلایا میں نے کیا ہے, ورنہ میری اس کے ساتھ قطعاً کوئی دوستی نہیں. آپ جب چڑھائی کرتے مکے پر اور لڑائی شروع ہو جاتی, آپ مجھے دیکھتے کہ میں کفار مکہ کی گردنیں کس طرح اڑاتا ہوں, میرے دل میں کسی کافر مشرک کی ایک اڑتے ہوئے ذرات کے برابر بھی کوئی نرم پہلو نہیں ہے. مثال جو کچھ اس نے کہا سچ رہا. بدری ایسی بات, ایسا گناہ, ایسا جرم نہیں کر سکتا. یہ ہے وہ بدری صحابہ جن کی شان کے برابر دوسرے صحابہ بھی ہو سکتے, لیکن وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں, ان کو بھی اللہ کی حکومت ہے. تو بابا نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو. یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش برسو. کہنے کو تو کہا جاتا ہے مختار بول رہے ہیں, ساری تعینات ان کی مٹھی میں ہے. تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور شوکت کو نہیں پہچانتے؟ یہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش برساؤ, یہ نہیں کہا. کیونکہ ان کو پتا تھا ہم بھی اس کے سوالی, اللہ کے رسول بھی اس کے سوالی, ہم بھی اللہ کے محتاج, اللہ کے رسول بھی اللہ کے محتاج, ہم نے بھی اس سے مانگنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے مانگنا ہے, سارے منگتے ہیں, داتا وہ ایک اللہ ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش مانگی تب ملی. تو کس کی حکومت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر؟ کس کے محتاج ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس؟ کس ذات کے سامنے سوالی ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس. اس لیے عزیزوں, کائنات کے اوپر حکومت اللہ, اس کائنات پر نہ کسی ولی کی حکومت, نہ کسی اللہ کے رسول کی حکومت, نہ کسی صدیق کی حکومت, نہ کسی شہید کی حکومت, نہ کسی فرشتے کی حکومت, نہ کسی جن کی حکومت, جنوں پر, فرشتوں پر, انسانوں پر, ولیوں پر, صدیقوں پر حکومت ہے تو کس کی؟ اللہ. اس لیے فرمایا للہ ملک السماوات والارض, زمینوں پر بھی حکومت اللہ کی, آسمانوں پر بھی حکومت اللہ کی. سورج گرہن لگ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں. انہیں دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیرخوار بچہ ابراہیم فوت ہو چکا تھا. بعض صحابہ کے خیال میں آیا کہ یہ جو گرین لگا ہے نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بچے ابراہیم کی وفات کے غم میں لگا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس کانوں پر یہ بات پہنچی فوراً فرمایا نہیں 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 یہ میرے اللہ کی حکومت ہے, ہر چیز پر اسی کی حکومت ہے, یہ اس کا اپنا ذاتی نظام ہے, اس کے اپنے حکم اور اس کی حکومت اور نظام کے ساتھ سورج گرہن ہوتا ہے, چاند گرہن ہوتا ہے, یہ کسی کی موت پر یا کسی کی پیدائش پر یا کسی کے کسی اور معاملے کی وجہ سے اس کے نام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کہ ٹھیک ہے میرا بیٹا ابراہیم بڑا ہی پیارا بڑا ہی محبوب. ایک دن اس کی ماں پریشان بیٹھی تھی, انسان گھر گئے سمجھ گئے کہ بیٹے کی وفات کی پریشانی پر ہے. یہ تو فرمایا کہ اچھا تو پریشان ہے تو سن, مجھے اللہ نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی ماں کی جگہ مقرر کر دی. یہ تو فرمایا لیکن یہ تو نہیں کر سکے کہ بچے کو موت سے بچا لیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے بچہ خود اپنی گود سے اٹھایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس گود میں رکھ دیا. بچہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس گود میں ہے لیکن وہ زندگی کے آخری سانس لے رہا ہے, موت اور زندگی کی لڑائی ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹک ٹکی بار کر دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ کر آخر کر آخری ہچکی آئی, سانس پرواز کر گئی اور ابراہیم بچے کا جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پڑا, نہ بیماری ہٹ سکی نہ موت روک سکی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کی مقدس آس آنکھوں سے آنسو برستے. ایک دیکھو بابا کی بابا کو بھی دیکھو, ایک اصحابی فن آگے بڑھتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو منع کرتے ہو کہ کوئی مر جائے تو روو نہیں, دوبارہ بیٹا مر گیا تو رو رہے ہو, آج کل تو کہتے خبردار یہ تو پوچھی سرکار ہے, اس کے خلاف مت کچھ زبان کھولنا, زبان بدھی سے پھینکی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ کو اصحابی کو فرض سمجھایا کہ روزہ دو قسم کا ہوتا ہے, ایک بے صبری کا آوازیں نکال نکال کر اور ایک ہے خاموش آنکھوں سے آنسو بہانے کا. یہ منع نہیں ہے وہ منع ہے, میں وہ رونا نہیں رو رہا ہوں جس سے میں منع کرتا ہوں, میں رونا وہ رو رہا ہوں جس کی اسلام میں اجازت ہے. یہ رونا دلیل ہے کہ میں عاجز ہوں, میں اس کی حکومت کے سامنے بے بس ہوں, میں بے اختیار ہوں, وہی خوش ہوتا ہے جو چاہتا ہے, اس کے سامنے ساری دنیا بے اختیار ہے. اس لیے حکومت کتنی ہے ساری کائنات پر, اللہ کی حکومت ہے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کہیں باہر تشریف لے گئے, جہاں کھجوروں کے باغ تھے. اصحابہ کرام جو کھجوروں کے مالک تھے وہ جب پھل لینے کی موسم آتی تو اس سے پہلے کھجوروں کے اوپر کچھ کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے نزدیک پھل زیادہ لگتا تھا. تو وہ کچھ کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے اس طرح کرنے سے پھل زیادہ ہوتا ہے. جیسے تم سبزیوں کو کچھ کھاد دیتے ہو کوئی گوٹی دیتے ہو کہتے اس طرح پھل زیادہ لگتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو یار جو لگنا ہے لگ جائے گا. جو جہاں تک انہوں نے وہ کام کر لیا تھا وہ تو کر لیا, آگے انہوں نے چھوڑ دیا. جب پھل لگنے کی موسم آئی اور پھل نکلا تو جن کھجوروں پر انہوں نے عمل کیا تھا ان کا بہت زیادہ پھل نکلا اور جن پر عمل نہیں کیا تھا ان کا پھل تھوڑا نکلا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکوا کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں منع کر دیا تھا, ہم نے تو ٹھیک ہے رک گئے لیکن دیکھ لو یہ پھل بھی کم نکلا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں جب کوئی دین کی بات کروں اس کا ماننا تمہارے پر لازمی ہوتا ہے, دنیا کی معاملات کا تو تمہیں زیادہ تجربہ ہے. کاشتکار کو کاشتکاری کا تجربہ, باغبان کو باغوں کا تجربہ ہے. جب میں دنیا کی بات کروں تمہیں چاہے مانو یا ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اکثر سے جب یہ نکل گیا تھا کہ چھوڑ دو یار جو لگنا ہے لگ جائے تو پھر اگر اختیارات ہوتے تو ان کھجوروں سے ان کھجوروں کو زیادہ پھل لگتا. اور دنیا کیسی واقعی یار, ہم نے جو عمل کیا ان کھجوروں کا بھی پھل بہت تھا لیکن جدھر عمل نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے سے ان کے پھل کی تو مثال ہی نہیں. دکھا دیا رب العالمین نے کہ حکومت میری ہے, کسی اور کی حکومت نہیں ہے. اس لیے ملو جب ڈالی ڈالی پتے پتے پر حکومت اللہ کی ہے تو کیا خیال ہے انسانوں پر حکومت اللہ کی نہیں ہے؟ انسانوں پر حکومت کلندروں کی ہے, کتبوں کی ہے, امدادوں کی ہے, ملنگوں کی ہے, مسجدوں کی ہے. انسان اللہ کی مخلوق سے ہٹ کر پھر کہنا کہ وہ انسان جن کو رب العالمین نے بہت بڑا شان دیا وہ ہے انبیاء علیہ السلام. ان سب کا ایمان یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں. دنیا والوں تم بھی اللہ کے محتاج اور ہم بھی اللہ کے. کیا یہ عقیدہ ان کا غلط ہے؟ اگر تمہیں انکار ہو تو ثابت کرو کہ کسی اللہ کے بھیجے ہوئے اللہ کے رسول نے امت کو یہ کہا ہو کہ بڑا مختار کو تو اللہ ہے, چھوٹا مختار کل میں. بڑی بڑی مصیبتیں اور مشکلیں حل کرنے والا تو اللہ ہے, چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اور مشکلیں میں بھی حل کر لیتا ہوں. ایک اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرو. ہر رسول نے یہ کہا کہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. دیکھو یونس علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہے؟ مچھلی کے پیٹ. کس نے پہنچایا؟ مچھلی کے پیٹ. اور آپ جانتے ہیں کہ پیٹ میں جو چیز جائے گی وہ ہضم ہو جائے گی. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، ایک دن میں نہیں دو دن میں تین دن میں اس کو ہضم ہو جانا چاہیے تھا، اور جو کوئی کلچھٹ بچتی وہ گزرے کے طور پر باہر چلی جاتی، یا نہ بچتی تو سارا گوشت بن جاتا. اب یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد نام و نشان مٹ جاتا، ایسا ہے. مچھلیاں جو چھوٹی مچھلیاں کو کھا جاتی ہیں کیا وہ اندر جا کر ختم نہیں ہو جاتی؟ کہ بدستور پڑی رہتی ہیں؟ اور جب تم مچھلی خرید کرتے ہو تو ان کے پیٹ سے 15-20 مچھلیاں نکلتی ہیں، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو کھا کر ہضم کر جاتی ہے، اور چھوٹی مچھلیاں اس کے جسم کا حصہ بن جاتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یونس علیہ السلام جو بڑی شان والا، بڑے مقام والا، اس کو مچھلی کے پیٹ میں کس نے پہنچایا؟ اگر اس کے پاس اختیارات تھے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں نہ آتا، پھر مچھلی کے پیٹ میں تمہارے کو بہت سارے لکھتے ہیں 40 دن رہے، 40 دن ہضم ہو کر مچھلی کے پیٹ کا حصہ کیوں نہیں بن گئے؟ کس نے روکا مچھلی کے پیٹ کو کہ خبردار اس کو ہضم نہیں کرنا؟ مچھلی کے پیٹ اور میدے پر حکومت کس کی ہے؟ اور اس کے اندر ایک بہت بڑی شان والا پڑا ہوا ہے، انسان، اس پر حکومت کس کی ہے؟ تم نہیں مانو گے، نہ مانو، کوئی اعتراض نہیں. خود جو مچھلی کے پیٹ میں پڑا ہے وہ مان رہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کم تو من الظالم، تو نہ مان، تیری مرضی، جبر تو نہیں ہے. لیکن اس سے تو پوچھ جو مچھلی کے پیٹ میں پڑا ہوا کہ میاں صاحب بڑی شان والے، بڑی شرف والے، بڑے مقام والے، بتا تو صحیح کہ تیرے اختیارات، تیرے بڑے تصرفات، تیری بڑی قوت، تیری بڑی طاقت، مشکل کشائی، حاجت روائی، داتا تصغیر ہونا، یہ تو تیری اشارے کا ایک تماشا ہے. تیرے سارے اختیارات اور تیرے سارے قدرت اور تیری طاقتیں کہاں چلی گئی کہ تم ایک بے بس ہو کر مچھلی کے پیٹ میں پڑے ہو اور کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ وہ جواب دے رہا ہے کہ بالکل تیرا سوال صحیح، لیکن میں بے بس ہوں، بے بس ہوں، آج اور اس کے نظام کے سامنے مجبور ہے، میرے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی تصرف نہیں. یہ آڈر دیا مچھلی کو، نکال میرے مہمان کو، تیر گئی سمندر کی لہر میں، موج میں مچھلی کو اٹھایا اور کشتی پہ چھوڑ کر موج واپس چلی گئی. کبھی سمندر کے کنارے پہ گئے ہو؟ کتنی اونچی اور کتنی تیز اور کتنی سخت موج اور لہر آتی ہے، اور اوپر والے ملبے کو کشتی پہ چھوڑ کر واپس چلی جاتی ہے. اب اللہ کے پیارے رسول، مچھلی نے اس کو نکال دیا ہے، باہر آ گیا، اب چل نہیں سکتا. اللہ بناتے ہم نے اس کے اوپر ایک اسی وقت ایک بیلدار درخت اگا دیا، اس نے اپنے پتوں سے اس کو چھپا لیا، تاکہ اس کو ہوا لگے اور اس کا جسم ذرا سنڈول ہو, سخت ہو جائے اور اس کی طاقت بحال ہو جائے. جب طاقت بحال ہو گئی اور جسم سنڈول ہو گیا, اس وقت اٹھ کر اپنی قوم کی طرف چلا گیا. پوچھ لو آپ سے, بتائیں گے آپ 40 دن اس کو مچھلی کے پیٹ میں ہوئے, اس کو کھلاوا کتنے, اس کو کھلاوا کتنے, 40 دن ایک انسان بھوکا پیاسا زندہ رہ سکتا ہے؟ قربان جاؤ اس ذات پر جو کھلائے مچھلی کے پیٹ میں, جو پلائے مچھلی کے پیٹ, جو نہ کھلائے مچھلی کے پیٹ میں, نہ پلائے مچھلی کے پیٹ میں, اور موت بھی نہ آنے دے, بیمار بھی نہ ہونے دے, بے ہوش بھی نہ ہونے دے, اور اتنا کمزور بھی نہ ہونے دے کہ سال تک چار پائی پر پڑا رہے. نہیں جانتے ہو سورت کا پڑھو, یہ تو 40 دن کا معاملہ ہے. اللہ تیری شان کتنی بلند, لیکن افسوس کہ یہ پڑھی لکھی دنیا چمٹا بجانے والے ملنگ کی شان کو تو مان گئی لیکن تیری شان سے انکاری رہی. 309 سال عذاب کعب کو غار میں سلایا تھا, نہ کھلایا نہ پلایا. کتنے سال؟ زندہ رہ سکتا ہے انسان, رہ زندہ کے نہیں. کس کی حکومت ہے اور کس پر؟ ولیوں پر, جن کو قرآن خود ولی کہے, ان پر حکومت اللہ کی ہے. نہیں کھلایا نہیں پلایا. اچھا یہ کپڑے جو تم نے اور ہم نے پہن رکھے ہیں, یہ کتنے سال ہمارے وجود پہ قائم رہیں گے؟ ایک وقت آئے گا یہ خود بخود بوسیدہ ہو کر اڑ جائیں گے. 309 سال گزرے, کپڑوں کو بوسیدہ نہیں ہونے دیا. کس نے؟ ہمارا مریض ہوتا ہے, چت لیٹا رہتا ہے, اس کے زخم پڑ جاتے ہیں, اس کے نیچے تو پیر رکھتے ہو اور زخم منتمل ہونا بھی بڑا مشکل مسئلہ بن جاتا ہے. 309 سال سوئے رہے, زخم کیوں نہیں ہوئے اور کس نے زخم نہیں ہونے دیے؟ کس کی حکومت ہے؟ 309 سال گزر گئے, بال نہیں بڑھنے دیے. کاٹتے ہو نا مونچھے, نہ کاٹو تو بال کٹواتے ہو نا پیچھے سے, نہ کٹواؤ تو ایسا ہی ہے. کس نے روکا ان بالوں کو کہ خبردار تم نے بڑھنا نہیں؟ کس کی حکومت ہے؟ 309 سال گزر گئے اور جب اٹھے اس عمر میں تھے جس عمر میں وہاں وہ جا کر سوئے تھے. ان کی عمروں کو کس نے نہیں بڑھنے دیا؟ کون ہے جو ان کی عمروں کو روکے ہوئے ہیں کہ دیکھو دیکھو یہ 30 سال ایک دن کی عمر لے کر آئے ہیں, 309 سال گزر جائیں گے, ان کی عمر وہی 30 سال ایک دن رہے گی. اس زمانے پر کس کی حکومت ہے؟ ورنہ تو بتاؤ, جب یہ اٹھے لگ ان کو اٹھایا تو یہ تو بالکل بوڑھے فرسوس ہو چکے ہوتے. آنکھیں یہ پلکیں لٹک گئی ہوتی، چہرے پر جھریے جھریا ہوتی، بال لٹک لٹک کر ٹخنوں پر پہنچ گئے ہوتے، لیکن ایسا ایک بار ان کے بال جس عمر اور جس حیثیت سے وہ گئے تھے غار میں سو اور سو گئے تھے، کالے تھے تو کالے ہی رہے، بالوں کو سفید کس نے نہیں ہونے دیا؟ کس کی حکومت ہے ولیوں پر؟ اور دنیا کہتی ہے کہ ولیوں کی حکومت ہے اللہ پر، جو چاہے منوا لیتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے ہر چیز پر حکومت ہے اللہ، بالوں کو سفید کس نے نہیں ہونے دیا؟ ورنہ تو جب اٹھے تھے اور سوال کرنے والے سوال کر دیا تھا، کم لبے تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو، تو کہنے دیتے یا یہ بھی تو پوچھنے کی بات ہے، آئے تھے تو جوان تھے، کیا بات تھے، اٹھے ہیں تو بالکل سفید ہو چکے، اس کا مطلب تو ہے کہ بہت سال گزر گئے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، لبسنا یومن او بعد یوم، یہ ہے قرآن جو تجھے سمجھ نہیں آتا، یہ ہے ولی جو آپ کو آج تک سمجھ نہیں آئے، یہ ہے میرے وہ اللہ جس کا وقت پر بھی کنٹرول، جس کا عمروں پر بھی کنٹرول، جس کا بالوں پر بھی کنٹرول، جس کا لباس پر بھی کنٹرول، جس کے بالوں کی سیاہی پر بھی کنٹرول، جس کے ان کے وجودوں پر بھی کنٹرول، بھوک نہ لگنے دینے پر بھی کنٹرول، پیاس نہ لگنے دینے پر بھی کنٹرول، ادھر اٹھے ہیں تو فٹ کہتے ہیں فباسو احدا تم دیواری کی کم آوا، یاروں کسی کو بھیجو یہ لے جائے رقم اور جا کر بازار سے کھانا لے آئے، 309 سال نہ بھوک لگنے دی نہ پیاس لگنے دی، بغیر کھلائے بغیر پلائے 309 سال زندہ رکھا، یہ شان کس کی ہے؟ اور کتے کو پالک بھوک ڈال دی، یہ شان کس کی ہے؟ کس کی حکومت ہے؟ کس کے اختیارات ہے؟ دنیا جو بھول گئی ہے کہ اس کے اختیار، اس کے اختیار، اس کے اختیار، اگر اس کے اختیار اس کے اختیار ہوتے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اختیار کے تحت کیوں مجبور ہو جاتے ہیں، اولیاء اللہ کیوں مجبور ہو جاتے ہیں، اصحابہ کرام کیوں مجبور ہو جاتے ہیں؟ اس لیے حکومت دنیا میں بھی موت کے وقت پہ کس کی حکومت، اور برزخ میں بھی کس کی حکومت، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے شہیدوں سے پوچھا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، ان کا یا اللہ ہمیں اتنا کچھ مل گیا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، پھر اللہ نے فرمایا مانگو، ان پھر یہ جواب دیا، پھر اللہ نے فرمایا مانگو، انہوں نے سوچا اب کچھ مانگنا ہی پڑے گا، ورنہ اللہ رب العزت تو یہ فرماتے رہیں گے مانگو اور ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کیا مانگے، تو کیا مانگا پتہ، انت رد ارواحنا فی اجسادنا، اے اللہ سادے روحوں کو جو آپ کے حکم سے ہمارے جسموں سے جس کو نکالا گیا تھا، ہمارے روحوں کو ہمارے انہی جسموں میں واپس ڈالا جائے تاکہ ہم دوبارہ دنیا میں جا کر تیری شان بلند کرنے کے لیے، تیری بادشاہی ثابت کرنے کے لیے، تیرا مختار کل ہونا ثابت کرنے کے لیے، تیرا اللہ رب العزت قدیر ہونے کو ثابت کرنے کے لیے، پھر سما اللہ آسمانوں کا بھی تو معبود، زمینوں کا بھی تو معبود، یہ ثابت کرنے کے لیے پھر کیا کرے جان عزیز کا نذرانہ دے، پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرائے اور یہ ثابت کر دے کہ اللہ تیری شان اتنی بلند ہے کہ ہماری جان ریلا ریلا ہو جائے تبھی تیری شان کا حق ادا نہیں ہوا. ہم یہ مانتے ہیں. فرمایا کیا تھا؟ مانگو. انہوں نے مانگ لیا. فرمایا نہیں، میں نے کہا تھا مانگو جنت میں رہ کر، تم نے مانگ لیا جنت سے نکلنا، اور یہ میرا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے. جو ادھر آ گیا انم لا یرجعون، وہ واپس دنیا میں نہیں لوٹ سکتے، اس لیے یہ تمہاری مانگ پوری نہیں ہو سکتی. کون ہو گیا مختار کل؟ کس کی ہوئی بادشاہی؟ شہیدوں نے مانگ بھی لیا پھر بھی نہیں ملا. تو ملنگ کی حکومت مانتا ہے، ادھر شہدا کی حکومت کی نبی ہو رہی ہے. خود فرمایا مانگو مانگو، جب انہوں نے مانگا تو کہا نہیں، یہ مانگنا تو تمہارا میرے قانون کے خلاف ہے، اس لیے یہ سوال پورا نہیں ہوگا. تو اگر ان کے شہر میں ہوتا کیسے یا اللہ تو ہمارا سوال پورا نہ کر، ہم خود اپنے روحوں کو پتھروں میں ڈال کر دنیا میں جا کر لڑ کے پھر شہیدوں کے دکھاتے ہیں آپ کو. سارا قرآن، سارا ذخیرہ حدیث، پورے انبیاء علیہ السلام کی زندگی اور ان کی تبلیغ اس بات کی گواہ ہے کہ حکومت صرف ایک اللہ کی ہے. قیامت قائم ہو گئے، سوال جواب ہو رہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، جنت کا آرڈر کون دے گا؟ تیرے لیے فیصلہ ہے کہ چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ، کون دے گا آرڈر؟ کوئی ایسا اللہ کا پیارا رسول دکھاؤ، کوئی ایسا کائنات کا ولی دکھاؤ، کوئی صدیق اور شہید دکھاؤ جو وہ بھی کسی کو کہے تیرے بندے نے فیصلہ کر دیا جاؤ جنت میں. دنیا میں تو تمہاری عدالتیں ہیں نا، کوئی چھوٹا سیول جج، پھر کشیشن، پھر اوپر، پھر اوپر، تو کیا وہاں بھی کچھ ہوں گے؟ اس لیے فرمایا لمن الملک اليوم، ارے دنیا میں تو چھوٹی بڑی مجازی بندوں کے گھومتے ہوتی تھی، آج بتاؤ اس میدان میں کسی چھوٹے بڑے بادشاہ کی کوئی حکومت ہے؟ کسی ولی کی، کسی صدیق کی، کسی شہید کی، کسی صحابی کی، کسی تابع کی، ارے کسی کلندر کی، کسی کتب کی، کسی امدال کی، کسی مجذوب کی، کسی بلند کی، کوئی حکومت. جواب کیا ملا؟ کسی کے نہیں. للہ الواحد القہار، ایک اللہ جو غالب اور قہار ہے اس کی حکومت ہے. آج سب محکوم ہیں، سب مملوک ہیں، سب مخلوق ہیں، سب محتاج ہیں، سب ڈر رہے ہیں، انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگ رہے ہوں گے، اللہم سلم، اللہم سلم، مالک سلامتی دیتے رہنا، اللہ سلامتی دیتے رہنا، انبیاء مانگ رہے ہیں وہ دے رہا، کس کی حکومت ہے؟ گناہوں کے دفتر ایک آدمی کے کھول کے اس کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں، حدیث میں آتا پوچھا جاتا ہے یہ تو نے گناہ خود کیے تھے یا میرے فرشتوں نے زیادہ لکھ دیے؟ کہتا ہے نہیں نہیں یا اللہ تیرے فرشتے پاک ہیں، یہ میرے سے ہو، کوئی وجہ بیان کر سکتا ہے کہ اتنے گناہ تو نے دلیر ہو کر کیوں کیے؟ کہتا ہے یا اللہ گناہ پھر کرنے کی کوئی وجہ ہو سکتی؟ نوکر اور نخرا، بندہ اور پھر گناہ اور پھر کوئی وجہ؟ یا اللہ کوئی وجہ نہیں تھی، بس میں نے گناہ کر لیے، جرم کیا، اب اتنی نفر گناہوں کے ہیں، کون بخشے گا ان کو؟ بتاؤ کون کوئی ایسا اللہ کے رسول دے وہ جا کر بخش دے، کوئی ولی بتاؤ، کوئی صدیق بتاؤ، کوئی صحابی بتاؤ، کوئی جن بتاؤ، کوئی فرشتہ بتاؤ، اللہ نے فرمایا کوئی نیکی بھی ہے؟ گھبراہٹ کی حالت میں جب اتنے مجرم ثابت ہوئے اور وہ بھی اللہ کی عدالت میں اور میدان محشر میں، ادھر جہنم کی آوازیں سنائی دے رہی، انسان کے دماغ کے توتے اڑ جاتے ہیں، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے اس کی کوئی نیکی بھی ہے، تو وہ ایمان والی نیکی نکال کر لاتے ہیں فرشتے، اس کا ایمان صحیح تھا جی، کفر شرک سے پاک، اتنی سی پرچی جیسے تمہارا کنڈکٹر ٹکٹ دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے تولو، کہتا ہے یا اللہ کہاں یہ دفتر کے انبار، کہاں یہ پرچی، یہ تو تولنے کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں جس کی سزا تو جانتا کتنی لمبی ہو، اللہ فرماتا ہے نہیں ہمارا قانون ہے تولنا، ایک پلے نے وہ پرچی رکھی، دوسرے پلے نے فرشتوں نے سارے کو دفتر اٹھا کر رکھ دیے، کنڈے کو اٹھایا تو وہ چھوٹی پرچی والا کنڈا پلا نیچے پڑا ہوا زمین کے ساتھ لگا ہوا، گناہ والا پلا اوپر ہو گیا، بتا سکتے ہو اس پرچی کا وزن کس نے بڑھایا اور ان دفتروں کا وزن کس نے کم کیا؟ اللہ تیری بخشش اور تیری رحمت جو بے قرار ہے اس پر قربان جا، بتاؤ دنیا کی کوئی شخصیت جس کے پاس اتنی بڑی رحمت ہو، اتنی بڑی بخشش ہو کہ دار سے نگاہ جس کے گناہوں کے دفتر کھلے ہوئے ہوں ان کو ہلکا کر دے اور ایک اتنی سی پرچی کو بدلی کر دے، ہے کوئی بھائی کا لال، کوئی جادوگر بتاؤ، کوئی جن بات بتاؤ، کوئی کمیز گھر بتاؤ، کیوں پاگل ہو گئی ہے یہ دنیا؟ فرمایا یا چلا جا، تیرے ایمان کی قدر کرتا ہوں، تیرے دفتر گناہوں کے معاف کر دیے، جاؤ فرشتے کو جنت میں لے جاؤ، کون ہے یہ فیصلہ کرنے والا، کون ہے جنت میں بھیجنے والا، ہے کوئی جہل دے سکے، ہے کوئی کفیل چلے، ہے کوئی ایسے خاص دے، ساری دنیا شک ڈر ہے، یہ ہے حکومت کس کی؟ اللہ کی۔ دوسرا پیش ہوتا ہے مومن ہے گناہگار، اللہ فرشتوں کو ہر کہتے اس کے گناہ یاد دلا اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ، وہ گناہ یاد دلاتے جا رہے ہیں، وہ مرتا جا رہا ہے، مرنا ہی تو ہوتا ہے اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں جب جرم ثابت ہو رہے ہیں تو مرے گا تو نہیں اور کیا کرے گا. دنیا میں تو آج جج کی عدالت میں بھی دنیا بہت کچھ جج کو بھی کہہ دیتی ہے، لیکن وہ تو اللہ کی عدالت ہے، یہاں دعائیں بھی گنگ ہو جاتی ہیں. یاد دلاؤ، یاد دلاتے جا رہے ہیں، وہ مرتا جا رہا ہے. فرمایا چونکہ تیرا ایمان ٹھیک ہے، کفر شرک سے پاک ہے، اس تیرے گناہ میں نے معاف کر دیے. فرشتوں دیکھو بھیا جی، دیکھو اس سے یہ گناہ مٹا کر گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھو، بتاؤ کون سی ہستی ہے جو کسی گناہ کی جگہ نیکیاں لکھوائے. ہے کوئی رسول؟ ہے کوئی فرشتہ؟ ہے کوئی شہید صدیق اور ساتھی تابعی؟ اللہ یہ تیری شان ہے، یہ تیری بخشش ہے، یہ تیری رحمت بے کنار ہے. اس کی گناہوں کو مٹاؤ کی جگہ نیکیاں لکھو، وہ بھی بڑا دلیر ہو گیا. کہتے ہیں یا اللہ میرے بڑے بڑے گناہ بھی تو یاد دلاؤ. اللہ تیری ذات کتنی بڑی ذات، کیا کہتا ہے؟ یا اللہ میرے بڑے بڑے گناہ بھی تم فرشتوں کو کہو گے یاد دلاؤ، مطلب کیا ہے؟ کہ کہیں ان کی وجہ سے نمارا جاؤں. تو نبی صاحب فرماتے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا پڑے جیسے ہم ہنس پڑے ہیں، اور فرمایا اللہ بھی اپنی شان کے مطابق مسکرایا کہ واہ پہلے تو مرتا جا رہا تھا، اب جب میں نے کہا کہ اس کے گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھو، اب دلیر ہو کر کہتا ہے میری بڑی بڑی گناہ یاد دلاؤ. اللہ رب جاؤ اللہ کے بندے، تیرے سارے گناہ معاف کیے، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، بتاؤ یا حکومت کس کی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پیش کرو جس کی کوئی ایسی حکومت ہو. اس کی حکومت ماننے سے انکار، اور جس کی حکومت نہیں جو مگتا ہے اس کی حکومت کا اقرار. اس لیے قرآن نے کہا ظلم عظیم، یہ بہت بڑا، توبہ کر لے ورنہ مرنے کے بعد معافی کا کوئی چانس نہیں ہے. اتنے بڑے ظلم کی معافی ناپید ہے. اس لیے اللہ کے بندو، اللہ کی شان کو گرا گرا کر کہاں پر یہ قوم لے گئے. کچھ تو روک رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے تو ہی تو ہے. کسی نے کہا یہ کتے کی آواز ہے، کہتا نہیں یہ اسی اللہ کی آواز ہے. یہی شان ہے میرے اللہ، اسی شان کو ماننے والا جنت میں جائے گا. کچھ غور کرو، باقی اختیار تمہارا، تمہارے پاس. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. ربنا تقبل منا انک انت التواب الرحیم.